الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مرد و زن کے اختلاط کے آداب زیر مطالعہ ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے تمام عورتوں مردوں کے لیے کیا قاعدے مقرر کیے ہیں، چنانچہ سورہ نور کے حوالے سے اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کر لیا اور یہ دیکھا کہ اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 6 ہدایات دی گئی ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت کو باہمی ملاقات میں خیال رکھنا چاہیے، یعنی اجازت لے کے لوگ جائیں، گھروں میں دراتے ہوئے داخل نہ ہو جائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں مرد دونوں غز بسر سے کام لیں، عورتیں اپنی چھپی ہوئی زینتوں کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے سینے کو بھی جو ان کے سنسی اعضاء میں سے ہے ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ یعنی بنیادی باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں۔ یہ آداب وہ ہیں جن آداب کے ساتھ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں کریں، جو معاملات انجام دینا چاہتی ہیں انجام دیں، اس کا ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید میں دو مقامات ہیں جن کا جب آپ اچھی طرح مطالعہ کر لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ غلط فہمی کا باعث وہی بنے ہیں۔ یعنی ایک وہ مقام ہے کہ جس میں ایک وقتی ضرورت کے تحت خواتین کو جب وہ رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں یا اس وقت کے اوباشوں کی در اندازی سے کبھی کبھی ان کو سابقہ پیش آتا تھا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی ایک شناخت قائم کر لیں، یعنی وہ کوئی پردے اور حجاب کا حکم نہیں ہے، اپنی شناخت قائم کر لیں، اپنی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ لونڈیوں سے وہ ممتاز ہو جائیں۔ اصل مسئلہ اس سوسائٹی کے اندر ان خواتین کا تھا کہ جن خواتین کی اخلاقی حیثیت آزاد عورتوں کسی نہیں تھی، لوگ ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے، بات بھی کر لیتے تھے، اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر انہی کا بہانہ بنا کے مسلمان خواتین کو بھی تنگ کرتے تھے۔ اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اس کو لوگوں نے کس طرح لیا ہے، ان آیات میں سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے، کیسے اس کو الگ کر کے لینے کے نتیجے میں ایک مستقل حکم اس سے اخذ کر لیا گیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جو دوسرا مقام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات خصوصی احکام ہے۔ یعنی یہ جو ساری صورتحال ہے سورہ احزاب میں ہی وہ آیت ہے اور سورہ احزاب ہی میں یہ آیات ہے۔ سورہ احزاب کو جب تدبر کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سورہ کو آپ پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ سورہ کے اندر سے دو یا تین آیتوں کو آپ پڑھ لیں، تو پوری سورہ کا اصل مسئلہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت کو اور آپ کے گھرانے کو بعض اوباشوں نے ہدف بنا لیا ہے۔ ان کی انتہائی کوشش ہے کہ کوئی اسکینڈل پیدا کر کے بدنامی کے اسباب پیدا کر دیے جائیں، اس لیے کہ ایک وہ موقع تھا کہ جب قوت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ نظر آ گیا تھا کہ اب قوت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی قریش بھی پے در پے شکست کھا چکے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ احزاب زیر بحث ہے اور اس وقت تک بدر بھی ہو چکی ہے، احد بھی ہو چکی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مٹا دینے کی جو کوشش کی گئی ہے اور اس میں یہ لوگ بھی شریک ہوئے ہیں، اور احزاب کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر اندر سے ان لوگوں نے سازش کی، باہر سے ان لوگوں نے سازش کی اور ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا لشکر تھا کہ جو نسبت تناسب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مقابلہ کرنے کے لیے وہ دور دور تک موجود نہیں تھی، چنانچہ حضور نے جو فیصلہ کیا پھر وہ مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ طے کر دیا گیا کہ خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کر لیا جائے گا، مقابلے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ لشکر بھاگا بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یعنی جب محاصرہ انتہائی شدید ہو گیا اور مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہونے لگ گئی ہے تو پھر یہ معلوم ہے کہ وہ ایک طوفان آیا ہے جس طوفان نے آ کے پورے لشکر کو الٹ ڈالا ہے، تب قریش وہاں سے نکلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حملہ آور ہو گئے تھے، اس میں اندر یعنی یثرب کے اندر کے یہود بھی شامل ہیں اور باہر کے لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ ساری جتنی چیزیں یہ بھی احزاب میں زیر بحث ہے، یہ سورہ احزاب ہی ہے جس کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ کیسے اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح کا حملہ مدینے کے اوپر ہوا ہے۔ یعنی پہلے بدر میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی 1000 کے قریب قریش حملہ آور ہوئے ہیں، احد میں بھی اس سے زیادہ تعداد میں لیکن انہی کے حلیف قبائل وہی حملہ آور ہوئے ہیں، احزاب میں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پورا عرب حملہ آور ہو گیا، یہ صورتحال بن گئی، اس میں یہود بھی شامل ہیں، یہ لوگ بھی شامل ہیں، اندر کے لوگ بھی شامل ہیں، باہر کے لوگ بھی شامل ہیں، تو ایک طرف یہ ہے۔ اس میں جب دیکھا کامیابی نہیں ہوئی تو اب دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کہ رسول اللہ کی شخصیت مجروح کر دی جائے. یہ زیادہ آسان طریقہ ہوتا ہے. اور وہ ایک بار یعنی پیغمبر ہے, ایک مرتبہ معاملہ خراب ہو جاتا تو اس کے بعد اب ہم تک جو کچھ پہنچا وہ نہ پہنچتا. آسان نہیں ہوتا یہ معاملہ. یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ ایک پیغمبر کی شخصیت کو جب ہدف بنا لیا جاتا ہے. سیدنا موسیٰ کے بارے میں بھی واقعات ہے, قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ایک وقت میں ان کو ہدف بنایا اور کہا نا کہ آز و موسیٰ, کوئی اذیت چھوڑی نہیں جو دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, فبرا اللہ, اللہ نے ان کو اس میں سے نکال لیا اس صورتحال سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ خاص زمانے میں آ کے یہ معاملہ ہوا ہے. چنانچہ اس اسکینڈل کا ذکر تو قرآن میں بڑی تفصیل سے ہوگا جو سیدہ عائشہ کے معاملے میں بنا لیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ واقعہ کتنا سادہ تھا لیکن نوبت کہاں تک پہنچ گئی. یعنی ایک لشکر آ رہا ہے سفر میں, اس میں رات کے وقت پڑاؤ کیا گیا. خواتین ظاہر ہے کہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لشکر میں تو اور بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ رفع حاجت کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے جائیں. وہ تشریف لے گئیں, ان کا ہار وہاں گر گیا. لشکر ادھر جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. ظاہر ہے خواتین کو دلچسپی بھی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے کیسی دلچسپی ہوتی ہے خواتین کو. مرد آزاد جانتے, میں نے خواتین سے رخ موڑ لیا اس موقع کے اوپر. تو وہ تلاش کرنے کے لیے چلی گئی اور اتنی دیر میں قافلے نے پڑاؤ اٹھا لیا. یعنی یہ آج کا زمانہ نہیں ہے, اونٹ ہے, لوگ اٹھ رہے ہیں, سامان اٹھا رہے ہیں, چلے گئے. ان کا اونٹ بھی اٹھا لیا گیا, کجاوہ اٹھا لیا گیا. یعنی کجاوے میں بیٹھتی تھی نا خواتین, تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی. اور چونکہ یہ بیان کیا گیا واقعے میں بھی بہت ہلکے بدن کی تھی, تو اس وجہ سے خیال ہی نہیں ہوا. جن لوگوں نے اٹھا کے کجاوہ اونٹ پہ رکھا ہے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ صورتحال پیش آئی جس کے بعد وہ جب واپس آئی وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یعنی قافلہ آگے جا چکا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے ہیں, سب لوگ جا چکے ہیں. اس میں وہ اب بیٹھ گئی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ ایک یا دو آدمی قافلے کے پیچھے سے چل رہے ہوتے تھے کہ تاکہ اگر جب پڑاؤ اٹھایا جائے, کوئی چیز رہ جائے یا کوئی لوگ چھوڑ جائے کوئی چیز, تو اس کی خبر گیری کر لی جائے. یعنی کچھ لوگ آگے چل رہے ہوتے تھے تاکہ یہ بتا سکیں کہ آگے سے کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا یا اس طرح کا, اور کچھ پیچھے چل رہے تھے. تو یہ صفوان جو ہے یہ پیچھے سے آ رہے تھے. جب وہاں آئے انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کا اچھا رہ گئی, اور انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ اونٹ بٹھایا, ان کو اس پہ سوار کیا, اس کی مہار پکڑی اور وہ لا کے انہوں نے قافلے سے ملا دیا. بھائی اتنا واقعہ ہے سارا کا سارا. اتنے واقعے سے جو اسکینڈل بنا ہے, یعنی سیدہ خود جس طرح کے بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہیں کہ نبی پورے مدینے کے اندر افواہ گردش کرنے لگ گئی, اس آدمی کے بارے میں گفتگو ہونے لگ گئی, تعلقات کے افسانے بیان ہونے شروع ہو گئے. پہلے ہی معاملات یہ چل رہے تھے, اور اس میں جس طرح کے تاریخی کتابوں میں ذکر آتے ہیں, حسان بن ثابت جیسا شخص جو ہے وہ سید ابوبکر صدیق ایک صاحب کی بڑی مدد کیا کرتے تھے, ان کے ذکر قرآن میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی, ایسی صورتحال حضور کے گرد پیدا کر دی گئی کہ سیدہ اپنے والد کے گھر چلی گئی. یعنی وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی. حضور نے ایک موقع کے اوپر جب بڑی آزردگی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ کہا کہ پھر والد کے پاس چلی جائے, تو چلی گئی وہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ان کی برات نازل کی, اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بھی کہ بھائی یہ جب سب ہو رہا تھا تم نے کیوں اپنے دفاع نہیں کیا, خاموش ہو گئی ہوں بالکل. تو انہوں نے کہا کیا دفاع کرتی, مطلب اس وقت صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ جو کوئی کہتا آپ مانتے, جو میں کہتی کبھی نہ مانا جاتا. یعنی اتنی نازک صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی تھی. اور کس شان کی وہ خاتون ہے, کیا ان کا مقام ہے, کیا ان کا مرتبہ ہے, اور کتنی ان کی غیر معمولی علمی فکری حیثیت ہے, اور کس طرح وہ رہی ہیں, اور اس طرح پورے مدینے کے اندر گویا ان کے لیے یہ فضا پیدا کر دی گئی. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی کسی حد تک متاثر ہوئے اس صورتحال سے. جب کچھ شیاطین اس معاملے میں مصروف ہو جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ جب یہ برات کی آیات نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. اٹھ کے انہوں نے کہا کس بات کا شکریہ ادا کروں, اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میری برات نازل کی, تم میں سے کون متاثر نہیں ہو گیا تھا اس صورتحال سے. تو ایک بالکل معمولی واقعہ جو قافلوں کے پڑاؤ اٹھانے میں پیش آ جاتا ہے, یہ میں نے اس لیے اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بیان کی کہ آپ اس پورے پس منظر کو سمجھ سکے. یہ سورہ احزاب کے پس منظر میں یہ واقعات ہیں. پھر سورہ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پھر کئی کام کیے جا رہے تھے. یعنی یہ لوگ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. ان میں سے جو اشرار اور منافقین اور عباش تھے بظاہر بڑے رسول اللہ کے پاس ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے. اب بہانے کی تلاش ہوتی تھی کہ پانی پینے کے بہانے, کسی اور مقصد کے لیے اندر جایا جائے. پھر یہ مقصد ہوتا تھا کہ کوئی گفتگو کا موقع پیدا کیا جائے ازواج مطہرات کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی صورتحال مخدوش بنا دی جائے جس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو جائے. یہ پس منظر ہے, اس کو پہلے بہت اچھی طرح جان لیں. اس پس منظر میں قرآن مجید نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے. بدقسمتی سے اس معاملے کو ہمارے ہاں چونکہ طریقہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے جلباب والی چادر ڈالنے والی آیت میں بتا چکا ہوں کہ مولانا مودودی نے کیا اوپر کی آیت کو الگ کر دیا, نیچے کی آیت کو الگ کر دیا, درمیان والی آیت سے حکم اخذ کر لیا. یعنی آپ پوری سورہ کو سامنے رکھیں کس پس منظر میں ساری کی ساری بات ہو رہی ہے, تو بالکل دوسری تصویر ہے جو سامنے آتی ہے. چنانچہ یہ جو معاملہ ہوا اور جس طریقے سے پھر یہ ہدایات دی گئیں, یہ قرآن مجید کا ایک خاص باب ہے. یعنی اس میں ہمارے لیے بھی بڑے عبرت کے اسباق ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرانے کے لیے کیسی غیر معمولی آزمائش برپا ہوئی ہے. یعنی آج یہ واقعہ ہے محض جب یہ معاملہ ہوا ہوگا, اور یہ سیدہ کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ چونکہ آزمائش کے قانون کے تحت معاملات کرتے ہیں وہ گزارتے ہیں, پہلے دن ہی بتا سکتے تھے, لیکن انہوں نے دو ڈھائی مہینے یہ صورتحال ایسی رہنے دی تاکہ ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو جائے کہاں کھڑا ہے. تو اس کے بعد پھر جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو کچھ سزائیں بھی دی گئیں, قذف کی سزائیں ان پر نافذ کی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج بھی جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے غیر معمولی نرمی کا ہے. یعنی اس واقعے میں بس آپ خاموش ہو گئے, کچھ بھی نہیں کہا. خاموشی ہی سیدہ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اب کوئی رہنمائی کرتے تو کرتے, ایسی صورتحال بن گئی تھی. تو اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. پہلے تو اس پس منظر کو سمجھ لیجئے, پھر دیکھیے وہ معاملہ کیا کیا گیا, اور تھوڑا سا پڑھ لیجئے پھر میں اس معاملے کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے اور خاص آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اس سلسلے کی بعض ہدایات اسی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات جو میں نے یہاں واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ حضور کا خصوصی منصب اور آپ کی ازواج مطہرات کی خصوصی حیثیت, پھر اس سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے. عام مسلمان مردوں اور عورتوں سے ان ہدایات کا اگرچہ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ آپ اس کے بعد جیسے تھوڑی سی بحث کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگ مان گئے تھے کہ جلباب والی آیت کا کوئی تعلق عام قانون سے نہیں ہے, اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھیں گے کہ ان ہدایات کا عام مسلمان عورتوں مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بعض اہل علم چونکہ ان کی تعمیم کرتے ہیں, یعنی تعمیم کرتے ہیں اس کو عام قرار دیتے ہیں انہی ہدایات کو. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے ہمارے قدیم اہل علم جو ہیں ہمارے اسلاف وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, اگرچہ اس پریسیجن کے ساتھ اس کو بیان نہیں کرتے یا اس پس منظر کو پوری طرح متعین نہیں کرتے, لیکن یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی ازواج کے ساتھ خصوصی معاملہ ہو رہا ہے. بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر جس کی سب سے اچھی آپ کو تعبیر تفہیم القرآن میں مودودی صاحب کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے اس لیے تاکہ وہ دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنے, پھر باقی عورتیں خود ہی اپنا لیں گی. تو اس طریقے سے ظاہر ہے اس کو عام کرتے جا رہے ہیں. یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ جس طرح کے اب واضح ہو جائے گا کہ یہ عام صورتحال نہیں ہے, لیکن بعض اہل علم چونکہ ان کی تعمیم کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح نوعیت بھی یہاں واضح کر دی جائے. یعنی اصل میں تو مرد و زن کے آداب وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہو گئے ہیں. ایک آیت ایک وقتی مسئلے سے متعلق تھی, چونکہ لوگوں نے اس کو عام کیا تو مجھے بحث کر کے یہ بتانا پڑا ہے یہاں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. یہی معاملہ ان آیات کا بھی ہے جو حضور کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے. اب اس پس منظر کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا. سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے وہی اشرار اور منافقین کا جن کا ذکر اوپر ہوا ہے, وہی اوباش وہی گنڈے, جب رات دن اس تگودو میں رہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کرے تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساتھ بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے, یہ اصل میں وہ مہم ہے جو اس وقت زیر بحث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا سد باب اس طرح کیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یعنی ظاہر ہے کہ عام مسلمان خواتین ایک قاعدے کی زندگی بسر کرتی ہیں, ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بناؤ سنگار کریں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آداب کا لحاظ کر کے باہر جائیں، وہ کھیتوں میں جا کے کام کریں، وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرائیں، وہ اور اس نوعیت کی خدمات انجام دیں، یعنی زندگی کے سب معاملات میں یہ سب شریک ہیں. اس میں ایک طرح سے ایک آزادی ہے نا جو ان کو حاصل ہوتی ہے. پابندی انسان آسانی سے قبول نہیں کرتا، پابندی ایک مشکل چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا فوج میں آپ بھرتی ہوتے ہیں، کئی لوگ بھاگاتے ہیں دو چار دن کی ڈرل کے بعد، اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا اگرچہ وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جب آپ سے شادیاں ہوئی ہیں تو اس وقت تو یہ پس منظر نہیں تھا. جیسی زندگی عام مسلمان خواتین بسر کرتی تھی ویسی وہ بسر کرتی تھی، جیسے وہ باہر جاتی تھی ویسے وہ باہر چلی جاتی تھی، جیسا لباس وہ پہنتی تھی ویسے ہی عام مسلمان خواتین لباس پہنتی تھی، یعنی کوئی ان کے لیے خصوصی مسئلے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کے معاشی حالات بہت اچھے تھے مکے میں. یعنی مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک مخصوص فرقے کا پروپیگنڈا ہے جس میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ فلاں چچائی نے روٹی دی ہے، حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس جو ہے وہی ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی آپ نے پالا ہے. یعنی آپ کے حالات بہت اچھے حالات تھے، آپ متمبل لوگوں میں شمار ہوتے تھے، آپ خود بھی تجارت پہ جاتے رہے، پھر سیدہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، ان کے بھی سارے تجارتی معاملات دیکھتے رہے، اور پھر میاں بیوی کا جو مال تھا یہ یکساں ہی تھا، یعنی کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا. تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور کے ہاں جو کھانا پکتا تھا یا اس طرح کی چیزیں، تو قریش کے اکثر لوگ اس پر تعریف کرتے تھے کہ محمد کے ہاں کھانے کی دعوت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، اس لیے لوگ بہت شوق سے جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ حالات جب ہجرت کی ہے تو خراب ہونے شروع ہوئے، اس لیے کہ اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، تجارت کسے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ سے معاشی جدوجہد کا تقاضا نہیں ہے، آپ ختم کر دیں اس کو، جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے اس کو آپ ادا کریں. یہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ کے آخر میں حضور کو بتا دیا تھا کہ آپ سے معاشی معاملات کے بارے میں اب یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ تجارت کریں یا ان معاملات میں دلچسپی لیں، آپ ساری توجہ اس جانب کریں. اپنے گھر والوں کو لے کے آپ وہاں آ گئے، مواخات صحابہ کرام کی قائم ہو گئی، آپ نے بھی ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا. اس سب کچھ کے بعد حالات دو تین چار سال کے لیے بڑے خراب ہیں، یعنی اس میں بڑی نازک صورتحال حضور کے لیے معاشی لحاظ سے ہی پیدا ہوئی. معاشی لحاظ سے جب یہ صورت پیدا ہوئی تو اس کو بھی ان اشرار نے موضوع بنایا. یعنی یہ سورہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کانوں میں ڈالتے رہے کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہو تم لوگ. یعنی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ خواتین ہے نا، تو کسی نہ کسی پہلو سے ایک طرف معاشی حالات کے بارے میں، ایک طرف یہ کہ کچھ آپ کی ذات ذمہ داریاں اور نوعیت کی بن گئی ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مصروفیات کی نوعیت بہت غیر معمولی ہو گئی، ہجرت نے مسائل بہت سے پیدا کر دیے. تو ایک طرف ایک گرانا مسائل کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی معاشی مسائل بھی ہیں، اخلاقی مسائل بھی ہیں، ہجرت کے مسائل بھی ہیں، اور حضور کے ساتھ یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ غیر معمولی اس طرح ہو گیا کہ اب تو ہم کہیں مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، لیکن وہ بڑی پرمیٹیو ایک گاؤں کے اندر قائم ہونے والی ریاست ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت کے یا امریکہ کی حکومت کے خزانے وہاں موجود ہیں، ابھی کوئی نظام نہیں بنایا گیا اس کا. حضور نے جو مہاجرین کا بندوبست کیا وہ یہ کیا کہ ایک ایک آدمی کو بھائی بنا دیا ایک انصاری کا. اس کے بعد بھی بڑا چھوٹا سا قصبہ ہے، آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مسجد نبوی جو اب بنی ہے اتنا تھا مدینہ، پوری مسجد اب مدینے کی آبادی پر بنا دی گئی ہے. یعنی یہ بقیع جو ہے، جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، مدینے کا جو قبرستان ہے، یہ اس زمانے میں بھی باہر جانے کی جگہ تھی. خواتین عام طور پر جنگل پھرنے کے لیے بھی اسی جگہ جاتی تھی، یعنی یہ باہر تھا مدینے جو بالکل ساتھ مسجد کے ہے. تو ایک چھوٹا سا گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں، معمولی سی آبادی. مسجد نبوی میں اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں وہ حصہ الگ سے متعین کر دیا گیا جو حضور کے زمانے کی مسجد ہے، یعنی ستونوں کے ذریعے سے وہ متعین کر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اتنی تھی. اس میں صفیں باندھ کے دیکھ لیجئے، پانچ یا چھ صفیں زیادہ سے زیادہ بنتی ہیں، کتنے لوگ ہو جاتے ہوں گے اس میں. یعنی یہی کل آبادی ہے، بہت مختصر سی آبادی. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی. جو لوگ بچ گئے ان کے لیے مسجد میں ایک مہاجر کیمپ بنا دیا. اس چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو صفہ صوفی ہو گئے. پھر اس میں اعلیٰ درجے کے کمالات کی ایک پوری داستان بن گئی، تصوف کا ماخذ وہی صفہ قرار پا گیا. مہاجر کیمپ ہے، یعنی اس میں کچھ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو حضور مواخات کے اس طریقے کے مطابق نہیں متعلق کر سکے ان کا کیمپ لگا دیا گیا. اب حضور کو ان کی صبح شام رات کی روٹی کا بندوبست کرنا ہے. یہ سب واقعات جو آپ سنتے ہیں نا, جب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں مشہور واقعہ جو ان کا ہے کہ ایک دن اتنی صورتحال خراب تھی بھوک سے ہم لوگوں کی کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں حضور کو بتاؤں پی کے فارغ ہو جاؤں. تو آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دودھ کا پیالہ آ گیا ہے اور لوگ بھوکے تھے, یعنی سارے اس بعض موقعوں کے اوپر یہ بتایا جاتا, میں 60-70 کے قریب لوگ رہے ہیں اس مہاجر کیمپ پہ. تو حضور نے کہا کہ لوگوں کو پلانا شروع کرو, وہ کب مارے گئے. یعنی میرا تو خیال تھا کہ چلے خود پی لیں گے مجھے کہہ دیں گے تو کوئی دو گھونٹ مل جائے گا, وہ 70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پلانا شروع کیا انہوں نے, اللہ نے اس میں پیغمبر کی بات تھی برکت نہیں ڈالی کہ وہ کہتے ہیں کہ 70 آدمیوں نے دودھ پیا سیر ہو کر اور پیالہ جب مجھ تک پہنچا تو ویسا کا ویسا ہی تھا, اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا تھا. اس کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے کہ وہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. تو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے ایک واقعے میں شعر میں اپنے. اس طرح کے بہت سے واقعات اس پہ, یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سورہ بقرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ, یعنی جو اللہ کی راہ میں گرے ہوئے یہ فقیر اور محتاج ہیں صفہ میں, ان کی مدد کے لیے نکلو. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تحسب الاغنیاء من التوفر, یہ آگے کسی سے لپٹ کر نہیں مانگتے, باوقار لوگ ہیں. ہجرت نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے, ہجرت کے عذاب سے گزرے نہیں آپ لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے مولویوں نے افغانستان میں لوگوں کی ہجرت کرا دی تھی, قافلے قافلے, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے فتویٰ دے دیا, فلاں نے دے دیا, فلاں نے دے دیا, لوگ نکل کھڑے ہوئے بےچارے. اور پھر اس کے بعد جو حال ہوا ہے وہاں لوگوں کا, مر گئے لوگ, بہت سے بھوکوں مر گئے, کوئی آگے اسباب پیدا نہیں ہوئے, پھر واپس آئے, ایمان سے گئے بہت سے لوگ. یہ آسان چیز نہیں ہوتی. ایک آپ اپنا گھر بار ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگلے دن آپ دو کھچروں کے اوپر اپنا سامان لا دیں اور جا کے جنگل میں جا کے ڈیرہ ڈال لیں, تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب مسائل پیدا ہوئے ہوئے تھے. اس سے جو غربت کی کبھی اس زمانے کے حالات سیدہ بیان کرتی ہیں نا کہ بعض اوقات کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی حضور کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا, کچھ آیا ہے تو وہ آپ تقسیم کر دیتے تھے. اسی میں اس طرح کے واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو کسی کے ہاں چلتے ہیں تم لوگوں کے کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے. اس طرح کی نازک صورتحال ان ابتدائی دنوں میں. اس کے بعد پھر جب خیبر فتح ہو گیا ہے اور وہاں کی زمینیں جو ہیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں تو حالات بالکل تبدیل ہو گئے آخر میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی تبدیل ہوئے. خود آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا حصہ مقرر کر دیا خیبر کی فتوح میں سے, اور اس میں آپ کے گھریلو اخراجات, آپ کی بیویوں کے حالات بھی بہت اعلیٰ ہو گئے. پھر تو وہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو اتنی خیرات کرتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالا مال کر دیتی ہیں, اتنے اچھے حالات ہو گئے. لیکن یہ ایک زمانہ آیا ہے 3-4 سال کا جو بڑا غیر معمولی ہے. اس پس منظر کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. یہ سارا سورہ سے بھی واضح ہے, یہ تاریخ سے بھی بالکل واضح ہے. اب اس میں یہ سازش ہو رہی ہے جتنی بھی ہے, یعنی سازش کا ہدف جو ہے وہ معاشی حالات بھی ہیں, ہجرت کے بعد کے پیدا ہونے والے مسائل بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے معاملات سے گریز کر کے ان مہاجرین کیمپ میں پڑے ہوئے لوگوں کو ترجیح دینا بھی ہے. یعنی یہ آپ لوگوں میں جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں. اگر ابا میاں کا کوئی رشتہ دار بھی 4 دن آگے پڑ جائے تو مسئلے ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ سب مسئلے. دوسری طرف اخلاقی اسکینڈل بازی شروع ہوئی ہوئی ہے. مسجد نبی میں ٹاٹ کے پردے بھی بعد میں ڈالے گئے تھے, یعنی ایک ایک حجرہ ہے جس میں ازواج مطہرات رہ رہی ہیں. سارا دن لوگوں نے ڈیرہ ڈالا ہوتا ہے مسجد کے اندر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تو نگران تو نہیں کھڑے کر سکتے نا, اس میں ہر موقع کے اوپر کوئی اسکینڈل بنانے کے مواقع ہیں. وہ صورتحال ہے جس میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ایک آدمی کو آپ نے بلا کے کہا رات کے وقت میں کہ ادھر آؤ, دو لوگ جا رہے تھے, یہ میری بیوی ہے. تو کہا کہ معاذ اللہ آپ کے بارے میں تو آپ نے سنا نہیں, شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی رات کے وقت کھڑے ہیں نا, صبح کوئی اسکینڈل وجود میں آ جاتا اور معلوم نہیں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی. اس پس منظر میں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بھی کیا معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ رہنا مقصود ہے یا وہ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں. تو یہ آیا تخیر ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا کہ اب چونکہ کچھ پابندیاں لگانا مقصود ہے اور کچھ شدت کے معاملات ہونے والے ہیں تو چوائس ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک انصاف ہے کہ اب آپ چاہیں تو عام عورتوں کی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ کو رخصت کر دیا جائے, کیونکہ پیغمبر کو تو بہرحال اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہیں. یہ فیصلہ آپ کر لیجئے. تو وہ آیت آپ پہلے سن لیجئے جس سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے. استغفر اللہ. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی, اپنی بیویوں سے کوئی سورہ عذاب ہی, یعنی یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے. اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر دنیا اور اس کی زینت, اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتی, یعنی جو معاشی حالات درپیش ہیں ان میں گزارا اب ممکن نہیں ہے, اور عام عورتیں جس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں وہی پیش نظر ہے, تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. یعنی جو بھی تقاضا ہے وہ میں پورا کر دوں گا, حضور سے کہا گیا, اور آپ کو آزاد کر دیا جائے گا, رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اور اگر یہ حوصلہ ہے کہ اللہ, اس کا رسول اور قیامت کی کامیابی یہی مسئلہ بن جائے, اور دنیا میں یہ جو آزمائش پیش آ گئی ہے اس کو نظر انداز کر کے تم زندگی بسر کر سکتی ہو, تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ پیغمبر کی بیویوں کی حیثیت سے جو اجر عظیم میں نے قیامت میں تمہارے لیے رکھا ہوا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے. چنانچہ یہ جو واقعہ ہے یہ یوں نہیں ہے کہ صحیح, یعنی معاذ اللہ کے جیسے کہ لوگوں نے بنا دیا کہ ایک دن حضور کی بیویاں ساری آپ کے گرد اکٹھی ہو گئیں, انہوں نے خرچ کا مطالبہ کیا, اللہ میں نے کہا فارغ. یعنی ایک مخصوص صورتحال ہے جس کو اسکینڈلائز کرنے کی اشرار کوشش کر رہے ہیں. حضور کی ازواج نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اب جو پابندیاں لگائی جانی مقصود ہیں ان سے پہلے ان کو یہ چوائس دے دیا گیا کہ آپ پھر ایک بار فیصلہ کر لیں. یعنی پہلے جب آپ پیغمبر کے ساتھ نکاح کر کے ان کے گھر میں آئی تھیں تب حالات یہ نہیں تھے. آپ یاد ہو نا, کئی لوگ ہیں جو شادی کرنے کے بعد دو سال بعد داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد سے چوائس دینا چاہیے نا, کیونکہ وہ تو داڑھی والے سے بیاہ کے نہیں آئی تھی. تو یہ صورتحال جو ہے اس وجہ سے, یعنی میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انصاف کی آخری حد ہے جس پر اللہ تعالیٰ کھڑے. جب ایک خصوصی معاملہ کرنا پیش نظر ہے تو پہلے ان کو چوائس دیا گیا کہ اطمینان کے ساتھ, یعنی کوئی سزا نہیں, کچھ نہیں, بس اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے دے دلا کے رخصت کیا جائے گا, آپ اطمینان سے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں, بس پیغمبر کے ساتھ تعلق ختم. یعنی یہ معاملہ آپ کرنا چاہتی ہیں تو بتا دیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان آیات کے اترنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ عائشہ سے بات کی, اس لیے کہ وہی غیر معمولی حیثیت رکھنے والی خاتون ہے. تو آپ ان کا حضور نے کہا کہ دیکھو جواب دینے میں جلدی نہ کرنا, اپنے والدین کی رائے بھی لے لو اور اطمینان سے فیصلہ کر لو, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے, یہ آیت اتری, تو آپ نے اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. تو سیدہ نے جو جواب دیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ محض افسانہ ہے کہ عورتیں جو پیچھے پڑی ہوئی تھیں, یہ معاملہ تھا. ان کا اچھا تو میں اس میں والدین سے پوچھنے کے لیے جاؤں گی, میں نے اللہ اور رسول کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے, مجھے اس میں کسی سے نہیں پوچھنا. یعنی کوئی انہوں نے تردد نہیں کیا جواب دینے میں, ان کا جو جواب ہے وہ نقل ہوا ہے. میں اس معاملے میں والدین کے پاس جاؤں گی پوچھنے کے لیے. بہت انہوں نے تیکھے لب و لہجے میں حضور کو جواب دیا, میں نے فیصلہ کر رکھا ہوا کہ میں اللہ اور رسول اور قیامت ہی کو چاہتی ہوں. تو ان کے اس جواب کے بعد ظاہر ہے کہ کسی اور کو کیا جواب دینا تھا, لیکن حضور اس کے بعد ایک ایک اپنی بیوی کے گھر میں گئے اور جا کر آپ نے ہر ایک کو یہ چوائس دیا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں, اور سب نے کم و بیش یہ جواب دیا, یعنی کسی نے بھی اس سے مختلف جواب نہیں دیا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بیویوں نے آپ کے سارے حالات کو جان کر, اس کیفیت کو سمجھ کر, ان معاشی معاملات کی سنگینی کو بھی دیکھ کر دوبارہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے نگاہ میں رہنا چاہتی ہیں. یہ قرآن نے پہلا کام کیا. اس کام کو کر لینے کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی اس خصوصی حیثیت, یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا, دوبارہ جانا تھا چلی جاتی, آپ نے فیصلہ کر لیا تو اب اپنی خصوصی حیثیت کے لحاظ سے اب کچھ احکام آپ کو دینے مقصود ہیں، وہ سنیے. یہ اس کے بعد یہ آیات ہے، پہلے یہ آیت آئی ہے، اس کے بعد یہ. یہ آپ نے سن لیا، اب اس کو میں نے یہاں پس منظر میں بیان کر دیا ہے کہ سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے وہی اشرار اور منافقین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، جب رات دن اس تگ و دو میں رہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کریں تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساخت بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا سدباب اس طرح کیا، یعنی اس فتنے کو ختم کر. اب دیکھیں نا، یہ جب واقعہ پیش آ گیا کہ حضور نے چوائس دے دیا، پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، آپ نے موقع دیا کہ خواتین اس کا انتظار کریں، اور جب انہوں نے یہ جواب دیا تو جواب بھی ایک ایک گھر میں پہنچ گیا، تو ارمان ختم ہو گئے نا اس کے بعد، یعنی معلوم ہو گیا کہ ان کا چوائس کیا ہے اور وہ کہاں کھڑی ہیں. یہ یعنی خواتین کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی اس موقع کے اوپر خواتین کچھ بھی فیصلہ کر سکتی تھی، عین ممکن لبرٹی میں شاپنگ کا فیصلہ کرتی، تو خواتین نے جو فیصلہ کیا وہ معمولی فیصلہ نہیں، آپ ان حالات کی سنگینی کو اندازہ نہیں کر سکتے. اس فتنے کا سدباب اس طرح کیا کہ پہلے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں، اور چاہیں تو اللہ اور رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور کے ساتھ رہنا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے، آگے بیان ہوگا قرآن میں کہ ان کے لیے حضور سے علیحدگی کا حق، ہر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے لے، یہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد، حضور کو طلاق دینے کا حق بھی ختم ہو گیا اس کے بعد. یعنی آگے جو قانون بیان کیا جا رہا ہے، یہ چوائس دے دیا گیا ایک بار اور آگے بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد جانا ہے تو ختم معاملہ، جائیے اطمینان کے ساتھ، جہاں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کیجئے اپنے طریقے پر، لیکن اگر حضور کا انتخاب کر لیا تو پھر اس خصوصی قانون کی زد میں آ جائیں گے آپ جو دیا گیا ہے، اور اس میں حق کے طلاق طرفین سے ختم ہوا ہے، یعنی حضور دے نہیں سکتے، وہ مانگ نہیں سکتے، ختم ہو گیا معاملہ ہمیشہ کے لیے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا، ہوش گوش کے ساتھ فیصلہ کر لیں، روز یہ معاملات نہیں ہو سکتے، ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں، یعنی ایک فیصلہ تو یہ نا کہ چھوڑ دیں، اگر وہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی رفاقت سے جو مرتبہ انہیں حاصل ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، پھر وہ عام عورتیں نہیں ہیں، یعنی ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی اس فیصلے کے بعد، پھر وہ عام عورتیں نہیں ہیں، ان کی حیثیت اب یعنی اس فیصلے کے بعد ان کی حیثیت مسلمانوں کی ماؤں کی ہے، اب وہ پوری امت کی مائیں ہیں، یعنی یہ حیثیت انہوں نے قبول کر لی ہے. اس لیے وہ اگر صدقے دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری اور عمل صالح کریں گی، یعنی اب جو قانون بیان کر رہے ہیں اللہ میاں آخرت کے لحاظ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اب اس کے بعد اللہ اور رسول کی فرما برداری اور صالح عمل اختیار کیا تو عام خواتین کو قیامت میں ان کے عمل صالح کی جو جزا ملے گی اس سے دگنی جزا تمہیں ملے گی. یعنی اگر کسی کو ایک گھر ملے گا تمہیں دو مل جائیں گے، میں مثال دے رہا ہوں. اس لیے وہ اگر صدق کے دل سے اللہ اور رسول کی، قرآن میں بیان ہوا ہے آگے، اس لیے اگر وہ صدق کے دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری اور عمل صالح کریں گی تو جس طرح ان کی جزا دوہری ہے، اسی طرح اگر ان سے اب کوئی جرم صادر ہوا تو اس کی سزا بھی دوسروں کی نسبت سے دوہری ہوگی، یعنی دونوں کام ہو جائیں گے. اگر عام خواتین کو سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی جو سزا قیامت میں ملنی ہے ان کی سزا بھی دگنی ہوگی، اور جو نیکی یہ کریں گی اس کی جزا بھی دگنی ہوگی. یہ اب تمہاری حیثیت ہے. ان کے باطن کی پاکیزگی میں شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہ میں بھی ہر طرح کی اخلاقی نجاست سے بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اب یہ بتایا گیا کہ مسئلہ باطن کا اب نہیں ہے، ظاہری معاملات میں بھی اب یہ ضروری ہے کہ اتنی احتیاط برتی جائے کہ کوئی اوباش کوئی تہمت نہ لگا سکے. یہ ان کے مقام و مرتبہ کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے یہ چند باتیں اپنے شب و روز میں انہیں لازمن ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی یہ بات بیان کر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کچھ ہم خصوصی احکام تم کو دے رہے ہیں. یہ آپ ان آیات کو بھی ذرا سن لیجئے، اس سے اندازہ ہوگا کہ لب و لہجہ کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ساری بات بیان کر رہے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، یہ ہے نا اسکینڈل جو بن رہے ہیں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اس کے بعد. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو اب ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے قیامت میں رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ جملہ کہہ کے اب وہ احکام دیے جا رہے ہیں. اس سارے پس منظر میں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی گنجائش ہے ان باتوں کی تعمیم کی جو آگے بیان ہو رہی ہیں؟ یہ پس منظر میں نے اسی لیے بڑی تفصیل سے آپ کو سنا بھی دیا اور بیان کیا، اس کے بعد وہ آیات آئی. یعنی پہلے یہ ساری بات ہے، اس کے بعد ہے. اب کیا کہا گیا ہے؟ پہلی بات، اول یہ، یعنی پہلا جو حکم ان کو دیا گیا، اول یہ کہ وہ اگر خدا سے ڈرنے والی ہیں تو ہر آنے والے سے بات کرنے میں نرمی اور تواضع اختیار نہ کیا کریں. قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے تو آپ نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ بات کریں. عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی اگر کچھ دیتے نہیں ہو جیب میں سے تو چلو بات تو اچھے طریقے سے کرو، شائستگی سے بات کرنا، تہذیب سے بات کرنا، دوسرے کا لحاظ کر کے بات کرنا، اس کی کسی غلط بات کے اوپر بھی اس کو احساس نہ دلانا کہ تم غلط بات کر رہے ہو. یہ اسلام میں ہم کو جو معاشرت کے بارے میں ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ یہی ہیں. یعنی آپ ممکن حد تک دوسرے کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں، محبت کا سلوک کریں. اور میں نے دیکھا ہے یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، عام آدمی کو شاید یہ مشکل پیش نہ آئے. یہ میں اختلاف بہت کر رہا ہوں مولانا مودی صاحب سے، لیکن بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی. بارہا میں نے دیکھا ان کو کہ کوئی آدمی آتا ہے، لوگوں کا ہوتا تھا کہ انہوں نے جو چیز پڑھی ہوتی ہے، کوئی اخبار میں پڑھا ہے، کوئی آرٹیکل پڑھا ہے، تو وہ پوری تفصیل سنا رہے ہیں کہ مولانا وہ میں نے یہ. اب وہ پڑھی ہوئی بات ہوتی تھی ان کی، تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی شوقی کہ اچھا ایسا ہے. یعنی بالکل مخاطب کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو یا مجھے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ آسان نہیں ہوتا، بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہی بات کہی ہے، فرمایا کہ عام حالات میں تو گفتگو کا پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے. عام حالات میں یہی طریقہ ہے، لیکن جو حالات انہیں درپیش ہیں ان میں اشرار و منافقین مروت اور شرافت کے لہجے سے دلیر ہوتے اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی وہ اس لب و لہجے کی تعبیریں کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ہی اس طرح بات کر رہی تھی ہمارے ساتھ، اس لیے کہ وہ مسجد میں، یعنی کوئی اس وقت تو پردہ بھی نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا، گھروں کے دروازے بھی نہیں تھے، کباڑ بھی نہیں تھے، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنی ساری ضروریات کے لیے اندر جانا پڑتا تھا، پانی پینے کے بہانے چلے گئے، کوئی چیز لینے کے بہانے چلے گئے. فرمایا کہ اس سے انہیں یہ توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وسوسہ اندازی وہ ان کے دلوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. حوصلہ ہوتا ہے، تم تو اپنی شرافت نفسی کی وجہ سے، کریم النفسی کی وجہ سے بات کرتی ہو، لیکن ہوتا یہ ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے اگر بات کرنے کی نوبت آئے، یعنی بات کرنے کی نوبت تو آئے گی اس لیے کہ لوگوں کو آنا جانا ہے، تو بالکل صاف اور سادہ انداز میں اور اس طرح بات کرنی چاہیے کہ وہ اگر اپنے دل میں کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو انہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہاں ان کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی لب و لہجے میں یہ تبدیلی کر لیجیے. اس کو لوگوں نے عام حکم سمجھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب کسی خاتون کو کسی مرد سے بات کرنی ہو تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیا کریں. یعنی اب آپ سمجھے نا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، اسی آیت سے نکالا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہاں کچھ اشرار ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اچھا دیکھیے، یہ حکم جو ہے اب میں نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یا نساء النبی لستن قاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ جو میں نے آپ کو پہلے اس کا پس منظر سنا اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے. نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اگر اللہ سے ڈرتی ہو تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہے، مرض ہے، وہ کسی تم خام میں مبتلا ہو جائے، اور اس طرح کے لوگوں سے صاف سیدھی بات کیا کرو. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہر آدمی جو آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کے قلب میں مرض ہی ہوتا ہے؟ یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان باشوں کے معاملے میں محتاط ہو جاؤ. یعنی یہ اگر کوئی بات کرے تو ایسے طریقے سے بات کرو کہ حوصلہ نہ ہو دوسرا جملہ بولنے کا، دوسرا جملہ بولنے کا بھی حوصلہ نہ ہو. پہلی بات یہ کہی، ایک یہ حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ عورت کے پردے کی آیت نہیں ہے، آواز کے پردے کی آیت. جانتے ہیں نا اسی سے آواز کا پردہ نکالا گیا ہے. اس آیت میں ایک مخصوص پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے, اور آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ نبی کی بیوی ہو تم اہم عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارے مسائل الگ ہے, تمہارے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے وہ بالکل الگ ہے, اور یہ تم نے جو اپنے بات چیت میں یعنی اگر ذرا درست الفاظ میں ترجمہ کیا تو اکھڑپن اختیار کرو تھوڑا سا. کیوں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ اس صورتحال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. دوسری بات کیا کہی گئی, دوم یہ کہ اپنے مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے وہ گھروں میں ٹک کر رہے ہیں, یعنی اب باہر نکلنا بند کر دیا گیا, کسی ناگزیر ضرورت کے لیے ازواج مطہرات باہر نکلیں, ورنہ یہ ہے کہ ان کے لیے زندگی کی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی, دوم یہ کہ اپنے مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے وہ گھروں میں ٹک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر انہیں فائز کیا ہے ان کے سب انداز اور رویے بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے, لہذا کسی ضرورت سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اس میں بھی زمانہ جاہلیت کی بیگمات کے طریقے پر اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. یعنی کوئی بناؤ سنگار کر کے کوئی اس طرح کی چیز کر کے وہ باہر نہیں جا سکتی, کسی ضرورت کے تحت بھی جائیں, عام حالات میں گھروں کے اندر رہنا ہے. ان کی حیثیت اور ذمہ داری دونوں کا تقاضا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر, یعنی اب یہ بتایا گیا گھروں میں ان کی سرگرمی کیا ہونی چاہیے, شب و روز نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھیں, ہر معاملے میں پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سرگرم ہوں, تاہم کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہی پڑے تو اسلامی تہذیب کا بہترین نمونہ بن کر نکلیں, اور کسی منافق کے لیے انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ پیدا ہونے دیں. یعنی یہ آپ سمجھئے نا پس منظر کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دوسری ہدایت یہ ہے. تو اس کے الفاظ کیا ہیں, یہ اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ واتین اللہ و رسول انما یرید اللہ یذہبانکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, پہلی جاہلیت کی طرح سجدہ نہ دکھاتی پھرو بیگمات, یعنی حیثیت تو اصل میں سربراہ مملکت کے گھر والیوں کی ہے نا, اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو. اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیں. یعنی یہ دوسری ہدایت دی گئی ہے. اسی آیت سے ہمارے ایک پورا فلسفہ علماء نے برآمد کیا کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے. یہی آیت ہے وہ کرنا فی بیوت کنا, عورت کا اصل اس دائرہ عمل اس کا گھر ہے. ہم بی بی کو کسی مرد ڈاکٹر کو دیکھنے نہیں دیں گے اور عورت ڈاکٹر پیدا نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے. تو اس آیت کا بھی کوئی تعلق اس سے, یہ ان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ان کی خصوصی حیثیت میں اب وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں گی. اچھا پھر تیسری بات سوم یہ کہ اللہ کی آیات, اور اس میں یہ جو خاص آیت ہے اس کا بھی صحیح مفہوم سمجھ لیجئے, یہ آیت تطہیر جس سے پھر ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی فرقے نے ایک پورا فلسفہ برآمد کیا ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی بیویوں تم سے اللہ وہ گندگی دور کرنا چاہتا ہے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک تو یہ نا کہ تم پاک ہو, لیکن اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر یہ نہیں چاہتے کہ اب کوئی اسکینڈل کی زد میں تم کو لے آئے. تو یہ پاکیزگی جو ہے یہ اب ظاہر میں بھی قائم کرنا پیش نظر ہے تاکہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو. سوم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایمان و اخلاق کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے, دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کریں. یعنی اب جو گھر میں ملنے کے لیے خواتین آئیں, جو لوگ بھی گھر میں آئیں, ان کے ساتھ تمہاری گفتگو کا موضوع اب عام زندگی کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے, جو قرآن تمہارے گھر میں اترا ہے, تم اس کی معلمہ بن کر اب زندگی بسر کرو. دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ یہی ہے. ان کا مقصد زندگی اب دنیا اور اس کا عیش و عشرت نہیں بلکہ اسی علم و حکمت کا فروغ ہونا چاہیے. یعنی اب دنیا کے اندر جو سب جائز چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے ناجائز ہو گئی, اب تمہارا کام یہ ہے. چنانچہ اب اگلی آیت یہ ہے وَاذْكُرْنَ فِي مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی نازل کردہ حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اپنے ملنے والوں میں اس کا چرچا کرو, بے شک اللہ بڑا ہی دقیقہ شناس ہے, وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. تو گویا تین احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر دیے گئے. پہلا یہ دیا گیا کہ کسی شرپسند سے گفتگو کے موقع کے اوپر ذرا کھردرا لہجہ اختیار کر لیا جائے تاکہ ان اشرار کو موقع نہ ملے. گھروں کے اندر رہنے کا طریقہ اختیار کیا جائے, باہر جانے کو سوائے اس کے ناگزیر ضرورت کے باہر نکلنا ہی بند کر دیا جائے تاکہ اسکینڈلوں کی زد میں نہ آئے تمہارا گرانا. تیسری بات جو کہی گئی یعنی گھر میں رہو اور گھر میں بھی تمہاری سرگرمی جو ہے وہ نماز زکات اہتمام یہ چیزیں ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو لوگ ملنے کے لیے گھر میں آئے ان کے لیے تمہاری حیثیت اب معلمہ کی ہے, یعنی تمہیں فوری طور پر بات کا رخ بدل کے وہ باتیں بیان کرنی ہے تاکہ اب آنے والا جو ہے وہ کسی دوسرے مسئلے کو چھیڑ ہی نہ سکے. یہ تین باتیں کہی گئیں. ان تین باتوں کے بعد بھی اشرار اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے, یہ پھر آگے سورہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ اشرار اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے, یعنی پھر بھی موقع پیدا کرتے رہے. اس لیے کہ جن لوگوں کو یہ کام کرنا تھا وہ اس کے بعد پھر وہ گھر میں ہیں نہیں نکلتی تب بھی رستہ نکالیں گے, باز نہیں آئے. چنانچہ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اس سلسلے میں دی. پھر جب کچھ عرصے کے بعد ان سے بھی معاملات درست نہیں ہوئے تو آپ نے مزید ہدایات دی. یعنی اب تک کیا تھا کہ آپ نے آنے والے سے بات اس لب و لہجے میں کرنی ہے تاکہ یہ شر پسند فائدہ نہ اٹھائے. خود گھروں میں رہنا ہے, جو لوگ ملنے کے لیے آئے ان کے ساتھ زیادہ تر دین کی ایمان کی اخلاق کی تعلیم کی بات کرنی ہے. یہ تین بات ہے. اب جو ہدایت دی گئی وہ سنیے. یعنی ابھی تک ان کو کہا گیا تھا, فرمایا اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا. یعنی اب جو اب ہدایت دی گئی اس میں پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اب کوئی شخص جب تک بلایا نہیں جائے گا یعنی اپنی مرضی سے ملنے ہی نہیں آ سکتا. اپنی مرضی سے یعنی ایک دن کہ آپ کسی کے یہاں جا سکتے ہیں نا جس کے پاس گھر جانا چاہیں, تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ کوئی شخص جو ہے حضور کے گھر میں اب جب بلایا جائے گا تو آئے گا. ادھر سے رستہ بند نہیں ہوا تب دوسری طرف سے فرمایا کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا. لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی دی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے. یعنی حضور ظاہر ہے کہ جو آپ کی حیثیت تھی اس میں بارہا لوگوں کو کھانے پر دوسری چیزوں پر بلاتے رہتے تھے مختلف مقاصد کے لیے. کھانے کی دعوت بھی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائیں گے, باتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہیں رہیں گے. یعنی یہی ہدایات ہیں عام مسلمانوں کے لیے. آپ اس کے لب و لہجے کو ذرا دیکھیے کیا صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. یہ ایک بات, آپ کی ازواج مطہرات لوگوں سے پردے میں ہوں گی, یہ ہے پردے کا حکم جو دیا گیا. یعنی اب کے بعد گھروں پر پردے تان دیے گئے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ عام ملنا جلنا تھا بند کر دیا گیا, اور قریبی اعزاء اور میل جول کی عورتوں کے سوا کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا. جس کو کوئی چیز لینی ہوگی وہ بھی پردے کے پیچھے سے لے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کی گئی. تیسری, پیغمبر کی بیویاں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی مائیں ہیں. جو منافقین ان سے نکاح کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان پر واضح ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی عمومی قانون ختم ہو گیا, اب یہ ہمیشہ کے لیے مائیں قرار پا گئی ہیں, اور جیسے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس امت کا کوئی بیٹا اب ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ان کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے, لہذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام و عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو اپنی ماں کے لیے وہ اپنے دل میں رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کی یہ باتیں باعث اذیت رہی ہیں, اب وہ متنبع ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ بڑی سنگین بات ہے. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبہ سے نازیبہ حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے, لیکن وہ پروردگار جو دلوں کے بھید سے واقف ہے یہ باتیں اس کے حضور میں کسی کام نہ آ سکیں گی. یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ اب یہ تین مزید باتیں کہی گئی. اس کے بعد انشاءاللہ آیتیں پڑھیں گے آپ اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ باتیں کس طریقے سے بیان کی گئی. یہی جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.